اب رب کا تعارف کرایا اور ایک دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگنی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے یہ ایک رب کی تعریف میں کلمات فرمائے جو اتنے پیارے ہیں، سمپل ہیں لیکن اتنے، جیسے میرے خیال میں ان کو تو سنہری حروف میں لکھنا چاہیے، اتنی پیاری یہ بات ہے. میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا مجھے، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میرے جسم کے یہ اجزاء کہاں تھے، میں کہاں تھا، کدھر مٹی میں میں پڑی ہوئی تھی. سوچیں اپنے آپ کو بھی، یہ ہم سب کے لیے. اور یہ توحید کا وہ لیسن ہے، کیا صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ہم سب کو ہی پیدا کیا نا. تو ہم سب اپنے لیے سوچیں کہ دیکھو میں کہاں پڑی ہوئی تھی، میری مٹی کہاں تھی، میرے رب نے کہاں سے مجھے اٹھایا، کیسے مجھے بنایا، ماں کے پیٹ میں مجھے کیسے پرورش کی، کیسے وہاں پہ خوراک پہنچائی، کیسے مجھے وہاں پہ پالا بڑا کیا، میری نگہداشت کی، میرے سارے اعضاء بنائے، مجھے دنیا کے اندر بھیجا، کس طرح اس نے مجھے پیدا کیا. ایک وہ راستہ جو مشکل راستہ تھا وہ میرے لیے آسان کر کے مجھے بخیر و عافیت دنیا میں پیدا کر دیا اس نے، اور پھر یہاں پہ آ کے مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا. فَهُوَ يَهْدِينِي، بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی انگلی پکڑ کے مجھے چلاتا ہے، یعنی میں اسی کی مانوں گا نا، میں تو اسی کی پوجا کروں گا، میں اسی کے کہنے پہ چلوں گا. کیا باقی لوگوں کو پھر کسی اور کے کہنے پہ چلنا چاہیے؟ کیا ان کو نہیں اللہ رہنمائی کرتا؟ یہ زندگی کا مقصد بتایا، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بتایا، رہنمائی فرمائی. دیکھیں چلنا آپ کو کس نے سکھایا، دیکھنا آپ کو کس نے سکھایا، بولنا آپ کو کس نے سکھایا، چبانا آپ کو کس نے سکھایا، سب یہ بھی ایک رہنمائیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کوئی سکھا نہیں سکتا. سننا آپ کو کس نے سکھایا، سمجھنا کس نے سکھایا؟ تو کیا یہ بت بھی ایسی رہنمائی کرتے ہیں، یا کیا بتوں نے پیدا کیا تمہیں؟ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. کیا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، کیا تمہارے لیے صحیح ہے، کیا تمہارے لیے غلط ہے، کیا کوئی احکامات دیتے ہیں؟ مزے کی بات ہی یہی ہے نا ان کے لیے، کہ مزہ ہی اس میں ہے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں کرنے کو، تمہارا تو خدا تمہیں نماز بھی پڑھنے کو کہتا ہے، تمہارا خدا تمہیں سچ بولنے کو بھی کہتا ہے، حرام حلال کا بھی بتاتا ہے، یہ حرام ہے وہ، تو ہمارا تو یہ کچھ کہتا ہی نہیں، تو ان کے تو مزے ہو گئے، تو ان کو لگتا ہے ہماری چھٹی ہو گئی. کیا خوبی ہے پھر ان کے خداؤں میں جو بنا رکھے انہوں نے. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، اور وہ رب ہے جو کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو. کہاں کہاں سے ہمارے لیے فوڈز چلتی ہیں، کہاں پہ کوئی فوڈ پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چاول ہی لے لیں، کدھر اگتا ہے، کس زمین میں، کدھر اس کی چھٹائی ہوتی ہے، کاٹا جاتا ہے فصل، کدھر چھٹائی ہوتی ہے، کدھر الگ کیا جاتا ہے، کدھر صاف کیا جاتا ہے، کدھر بوریوں میں بند کیا جاتا ہے، کس علاقے سے پھر شپ کرایا جاتا ہے، پھر وہ پہنچتا ہے، پھر ہمارے قریب کی مارکیٹ میں پہنچتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہم بوریاں ایک اٹھاتے ہیں، دوسری رکھتے ہیں، دوسری اٹھاتے ہیں، تیسری رکھتے ہیں، کرتے کرتے وہ جو ایک پیچھے پڑی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جو سامنے پڑی ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ پیچھے سے اٹھائی، اپنی ٹرالی میں رکھی، لے کر آئے گھر میں، اس کو پکایا، اس کو ہمسائے کے گھر پہ بھیجا، اور ہمسائے کے گھر پہ بھیجا، ابھی ہمسائے نے کھولا ہی تھا کہ ایک مہمان آ گیا اور اس کے آگے رکھ دیا. دیکھو کدھر سے چلا، کس کے گھر پہنچا، خریدا کس نے، رکھا کس نے، بیچا کس نے، پکایا کس نے، گھر کس کے پہنچا اور کھایا کس نے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ رب ہے جو کھلاتا ہے، رب نے انتظام کیا ہے کہاں سے کوئی چیز کو وہ چلاتا ہے. آپ اس کا پروسیس دیکھنے لگے نا، ایک ایک چیز کا، ایک بکرا ذبح ہوتا ہے اور اس کے گوشت کے کئی پیسز ہوتے ہیں، کہاں کہاں ایک ایک بوٹی کس کس کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ نہیں پتا. پھر اس چاول کے دانے، چاول کی پلیٹ میں سے ایک دانہ نیچے گرتا اور ایک چیونٹی آتی ہے اور اس کو دانے کو لے کے چل پڑتی ہے، یہ اس کے نصیب کا تھا، اللہ نے اس کو کھلانا تھا. یہ جب آپ سارے یہ ساری اس ایون صرف فوڈ چین کو ہی آپ دیکھ لیں, یہ سوچنے لگے نا آپ کا سر چکرا جائے گا کہ ہائے کس کس کو کھلانا ہے, کتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر اور سب کا کھانا کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے, اس کے پاس جانا ہے, اللہ نے اس کو کھلانا ہے, فلاں کا یہ دانہ ہے, فلاں کا یہ دانہ ہے, فلاں کی یہ روٹی ہے, فلاں کی یہ گندم ہے, فلاں کے لیے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے. وہ کدھر سے بھیڑیں چلیں, کوئی آسٹریلیا سے کوئی نیوزی لینڈ سے, کہاں سے گوشت چلا اور کدھر آیا, کس کے فریزر میں آیا, کس کے گھر پہ پہنچا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سارا یہ سسٹم ہے جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے. اللہ کس کے کھلانے کے لیے کیا کیا انتظامات کر رہا ہے, امیزنگ, ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی تھکان کے روزانہ یہ کر رہا ہے, ہر وقت یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کھلا رہا ہے, اور اس کا صرف ایک کام کھلانے کا تو نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہم تو ایک کوئی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں ایک پروسیس میں, ہائے دماغ تھک جاتا ہے, اچھا ایسے اتنا لمبا پروسیس ایسے ہو رہا ہے, ایسے ایسی چیزیں جا رہی ہیں. آپ فروٹس لینے لگتے ہیں نا, اتنے سارے فروٹ ہوتے ہیں, جب بھی میں چننے لگتی تو یہ کی بات مجھے آتی ہے, دیکھو ان میں سے ایک دانہ ہوگا جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوگا. اب وہ دانے کوئی اٹھا کے ادھر کیا, کوئی ادھر کیا, ایک اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھا, پھر اس کے بعد واپس ڈال دیا, نہیں یہ لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے, نہیں نہیں یہ زیادہ اس سے اچھا ہے, وہ اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھا, کیونکہ اس کے اوپر پتہ نہیں گھر لے کے جاؤں گی تو میرا نام لکھا یا کسی اور کا لکھا. سبحان اللہ, پورا ایک نظام چل رہا ہے کھلانے میں پلانے میں. دیکھو کیسے تمہارے لیے پورا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, کیسے سمندر سے ویپرز کی بخارات کی صورت میں کیسے اوپر جاتا ہے, کیسے بادلوں میں جاتا ہے, وہ کھارا پانی پھر بارش کی صورت میں برستا ہے, پھر ریزروائرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو سیو کیا جاتا ہے اس پانی کو, کیسے اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے, کیسے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے, کیسے آپ کے نل میں آتا ہے, کہاں وہ سمندر میں تھا ایک قطرہ اور کہاں وہ اس نے آپ تک پہنچنا ہے, اللہ نے پلانا ہے آپ کو, وہ سمندر کے کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں قطروں کے اندر ہمیں نہیں پتہ کون سا وہ قطرہ ہے جو اس نے میرے منہ میں پڑنا, وہ کہیں چشموں کی صورت میں بن کے آیا, کہیں برف کے اس کی صورت میں, کہیں پہاڑوں کے پر جمع رہا پھر وہاں سے اترا, پھر کہیں چشموں میں آیا, کہیں اس میں آیا دریاؤں میں آیا, چشموں سے پانی لیا گیا, وہ اسپرنگ واٹر کی صورت میں ہمارے گھر میں بوتلیں رکھ گئے اور ہم نے وہ پیا. سبحان اللہ, ان نظاموں کو ہم تو نل کھول کے پانی لے کے تو پھر سوچتے ہیں آئے شکر ہے نل کے میں پانی آ رہا ہے, بس یہ شکر ہو گیا اور پانی کا شکر ہو گیا ہمارا. ذرا سوچو تو صحیح, اس پہ غور ہی کرو اللہ کی قدرتوں پہ, اس کی ربوبیت پہ, کیسا وہ رب ہے جو تمہاری نگہداشت کر رہا ہے, پلا بھی تمہیں رہا ہے, کھلا بھی تمہیں رہا ہے, پیدا بھی اس نے کیا, رہنمائی بھی اس نے کیا, کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ, وہ مجھے شفا دیتا ہے. جو بھی کوئی بیمار ہے نا وہ اس وقت یہ بات کہے, جب میں بیمار ہوتی ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے, اس لیے کہ یہ ایک چیز ہے استغفر اللہ جس کی خاطر لوگ پتہ نہیں کن کن مزاروں پہ, کن کن آستانوں پہ, کن کن یہ جو عامل ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں, اور تعویذ گنڈوں اور ان کے پاس جا کے اپنا ایمان بیچ آتے ہیں, لیکن ایک آیت قرآن کی اگر سمجھ جائیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں, اس پہ یقین آ جائے, دل میں بیٹھ جائے نا, تو ہر آستانہ چھوڑ کے آپ یہ بات کہیں گے کہ مجھے ملنی شفا ایک در سے ہے, جب بھی میں بیمار ہوں وہیں سے شفا ملے گی, کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے نہ جائیں, آپ علاج نہ کرائیں, آپ کسی نہیں, علاج تو کرانا ہے اور علاج تو سنت ہے, مگر وہ اسباب ہیں. ڈاکٹر کے جانا یا دوائی لینا اسباب ہے, کیونکہ بعض صوفی قسم کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بس اللہ نے جس حال میں ہی رکھا ہوا ٹھیک ہے, اب ہم نے نہ اپنا کوئی علاج کرانا ہے نہ کوئی کچھ کرنا ہے, بس ٹھیک ہے, جب اس نے ہی ہمیں بیمار کر دیا تو ہم نے علاج بھی نہیں کرانا. ایسا نہیں ہے, بلکہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرایا, حجامہ کرایا آپ نے, اور اسی طرح پچھنے لگوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے آپ کہیں انجیکشن وغیرہ, دوا بھی کبھی شہد کو دوا کے طور پہ بھی یوز کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈاکٹر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فلانی دوائی سے میں ٹھیک ہوئی ہوں, شفا ملی ہے, مجھے فلانے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا, وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, کیونکہ جب میں اس کے پاس گئی تھی تو میں وہاں سے ٹھیک ہوئی تھی, اس نے مجھے ٹھیک کیا تھا, اس کا علاج بڑا اچھا ہے. تو ڈاکٹر تو ٹھیک نہیں کر سکتا, اگر ڈاکٹر سارے ٹھیک کر سکتے تو کوئی ڈاکٹر کبھی بیمار ہی نہ ہوتا, وہ خود کیوں بیمار ہو جاتا پھر. اگر دوائیاں سب کو ٹھیک کر سکتی ہوتی تو دو لوگ بیٹھ کے ایک ہی دوا کھاتے ہیں, ایک اور بیمار ہو جاتا ہے اور ایک ٹھیک ہو جاتا ہے. نہ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے نہ دوا صحیح کر سکتی, یہ کہنا ہے اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دے دے میرے لیے, اللہ اس دوائی کے اندر میرے لیے شفا ڈال دے. دیکھیں ٹھیک آپ کو آپ کے مرض کو دور کرنا وہ اللہ کا کام ہے, چاہے ڈاکٹر کوئی بھی ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو, آپ جڑی بوٹیوں سے کرائیں, یہ کریں, وہ اللہ نے اس کے اندر شفا ڈالنی ہوگی تو شفا ملے گی. ورنہ آپ دیکھ لیں لوگ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں جی امریکہ چلے جاؤ علاج کرانے کے لیے, وہاں پہ بڑا دنیا کا زبردست علاج ہے, بےچارے کس طرح کرتے کرتے یہاں پہ پہنچتے ہیں, یہاں پہ بھی آ کے ہسپتال میں مر جاتے ہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب, یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر تو نہ ہسپتال تو نہ دوائیں, کچھ بھی کام کی نہیں ہے. ہاں میرا رب ہے جس کو چاہے شفا دے. تو انہوں نے ایک ان کو غور کرانے کے لیے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو جب میں بیمار ہوتا ہوں, یہ نہیں کہا جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ, یہ بھی ایک ادب ہے, یہ بھی ایک ادب ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہوتی ہے نا اس کی نسبت نہیں اللہ کی طرف کی, اللہ نے مجھے فقیر بنا دی, اللہ نے مجھے بیمار کر دی, یہ بھی ایک طرح کا ایک شکوا سی بات اس کے اندر اظہار ہوتا ہے نا, شکوے سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں, جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دی جب میں بیمار ہوتا ہوں, حالانکہ ہر خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, دیکھیں شفا, پھر اس کا یقین کر لینا ضروری ہے, یہ بھی توحید ہے. ایک وہی ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے, اللہ ہی شافی ہے. دیکھیں توحید کوئی آج نہیں ہم سمجھ پائے ابھی تک, اسی لیے ایسی باتیں بھی ہمارے منہ سے نکلتی ہیں, اور ذرا سی کوئی مشکل پڑ جائے تو ڈیسپریشن میں بھی ہم کبھی کہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کہیں کس کس کو جا کے پیسے بھی گنواتے ہیں اور ایمان بھی گنواتے ہیں, اور کیا کیا کام کرتے ہیں, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اب کچھ کر دو, اور فلانا بابا اب کر دے گا اور فلانا دے دے گا, اور کسی کا کوئی بیمار ہے تو وہ کہیں جا کے منتیں مرادیں مان رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے. تو توحید ہی یہ ہے کہ میرا رزق, میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ میرے اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے. جب تک یہ نہیں چیز آئے گی ہم نے کیا توحید سیکھی ہے, انہی میں تو شرک آتا ہے. وہ کھلاتا نہیں ہے مجھے, کوئی اور جگہ سے مجھے مل جائے گا, وہ میرے رزق کا انتظام کرتا ہے, وہ مجھے کھلاتی ہے, فلانی کمپنی مجھے کھلاتی ہے, فلانے کا میں کام کرتا ہوں تو وہاں سے مجھے ملتا ہے, میں وہ مجھے اگر فائر کر دیں گے تو مجھے کھلائے گا کون, تو کیا وہ کھلاتے تھے؟ ہاں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہائے وہ نہیں رہا تو اب ہمارا بنے گا کیا, ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے. تو پھر تو یہی ایمان تھا نا کہ یہ بندہ کھلاتا تھا جو اب دنیا سے چلا گیا, یا یہ کمپنی کھلاتی تھی جو کہ جس کے پاس سے اب جاب چلی گئی. اور پھر بتائیں شرک کیا چیز ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ان سے جا کے امیدیں لگاتے ہو, ان سے جا کے مانگتے ہو, ان کے ساتھ جا کے اپنی ہوپس رکھتے ہو کہ یہاں سے مل جائے گا, اللہ سے تم نا امید ہو, وہاں سے نہیں ملا. ہم دعائیں تو بڑی کر کر کے ہم نے دیکھ لی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتا تو اب ہم یہاں پہ آ گئے. او بھائی, او جس نے دینا ہے اس کا در چھوڑ کے سوچ دے کسی اور در سے تمہیں مل سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہیں سے ملنی ہے، کہیں اور سے نہیں ملنی. وہ پیدا کرنے کی قوت صرف اس کے پاس ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے دے. بعض دفعہ ان چیزوں کے اوپر ایمان ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، مگر دل مطمئن نہیں ہے. پھر بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ ان کاموں میں سے کسی میں بھی آ جائے، جیسے نہ کاروبار نہیں رہا، جاب نہیں رہی، بیمار ہو گیا، ہاں پتہ تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو بے چینی لگی ہوئی، اب کیا کر لیں، اب بس کوئی اس کا حل نکل آئے، یا اس چیز کے اوپر ناگواری ہے کہ اس نے مجھے بیمار کیوں کر دیا، اس نے میری جاب کیوں چلی گئی، اس نے یہ اس فلانی کی زندگی کیوں لے لی. تو یہ ناگواری بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب ایمان کامل نہیں ہے، ایمان میں خرابی ہے. اپنی ساری امیدوں کے رشتے رب سے جوڑو، کسی اور سے نہیں. اور جو فیصلہ وہ کرے اس کے اوپر راضی. اگر اس نے مجھے بیمار کیا ہے تو میں ہاں علاج کی تو کوشش کروں گی، مگر میں یہ نہیں ہوگا کہ میں اس سے ناراض ہونا شروع ہو جاؤں. کیوں کیا اس نے؟ اندر دل میں خلش سی ضرور ہے. اور دوا کرنے کے لیے میں کہیں اور نہیں جاؤں گی، مجھے امید اسی سے ہے. ان کو تو اپنے بتوں سے امیدیں تھیں، آج ہم کون سے کام ہیں؟ ہمیں بھی پتہ نہیں کن کن سے امیدیں ہیں. ہم بڑے بڑوں سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ یہاں سے ملنا ہے، ان سے مجھے امید ہے، یہاں سے مجھے کچھ فائدہ مل جائے گا، یہ میرا کوئی رزق کا انتظام کریں گے، یہ میرا کوئی اس کا وہ کریں گے. ابھی تک بھی ہم اس لیول پہ پہنچ نہیں پائے ہیں جو واقعی ایمان کا لیول ہونا چاہیے. یقین کریں مجھے تو اپنے ایمان میں کمی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمیں تو ذرا سا بھی ہلایا جائے نا تو میرے تو سارا کچھ، اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، وہ ستار العیوب ہے، تو وہ اس نے ہمارے پردے رکھے ہیں. ادروائز ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم اتنا زیادہ گھبرا جاتے ہیں، اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں، بس ہو نہیں نہ رہا، اچھا ادھر سے نہیں ہوا تو جیسے ادھر پھینکا اور چلو میں کہیں اور چلتی ہوں، یعنی یہاں سے نہیں ملا تو اس کو چھوڑو پھر میں کہیں اور چلتی ہوں. کوئی اور اللہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو تمہیں کچھ دے دے؟ ہاں تو پھر ادھر کا پھینک کے ادھر کیوں چل پڑے؟ جیسے نہیں کہ اللہ کو تھوڑا سا ٹائم دیا کہ اگر اس میں وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ٹھیک ہے پھر میں کہیں اور جاتی ہوں. اللہ کو ایسا سمجھا ہوا ہے؟ دواؤں کو دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر ہے میرے ٹھیک، مجھے ٹھیک کرنے کی کوئی طاقت، اس میں نہیں ہے طاقت. کہیں خود کو کہیں اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ مگر تو چاہے تو مجھے شفا دے دے، اور کسی چیز سے بھی دے دے، چاہے اس سے دے دے تو چاہے زہر میں شفا ڈال دے اللہ. کئی چیزیں ہیں نا علاج کی، آپ کو پتا ہے وہ زہر ہیں، کسی چیز کا زہر ہے وہ، جس کو لے کے پھر یہ علاج کے اندر دوائیں بناتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. رب چاہے جس چیز میں جو بھی ڈال دے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، نی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ نی کو آپ جو ہے نا بھولنا نہیں کہ اس کا ترجمہ آپ نے کرنا، وہ رب ہے جو موت دے گا مجھ کو پھر وہی زندہ کرے گا مجھ کو. یعنی کتنی پیاری طریقے سے ساری توحید بیان کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیں تو آئے بھی نہ کہ کس طرح سے توحید کو بیان کر. یعنی میری زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ وہی بات ہے نا جو ابھی میں نے کہی ہے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی موت بھی اس کے لیے ہے، میری جینا مرنا میرا سب کچھ اس کے لیے، اور میری زندگی ہے بھی اس کے ہاتھ میں، میری موت بھی اس کے ہاتھ میں. جب چاہے گا مجھے موت دے دے گا، جب چاہے گا مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ ہے عقیدہ توحید کا. اور یہ انسان اگر سمجھ لے نا کہ میری موت اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی مجھے آ کے مار نہیں سکتا کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں وہ مار دے گا، ہائے 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 چلو اب مسجدوں میں تھریٹ آ گئے، اب کوئی مسجد نہ جائے. وہ موت اگر اگر یہ عقیدہ ہے تمہارا، تمہیں یقین ہے کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کسی کو مارے، تو تھریٹ آئے نہ آئے تمہیں موت آ ہی جانی ہے، اور اگر اسے موت نہیں دینی تو تم موت کے منہ میں بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. کتنا بے نیاز کر دیتا یہ عقیدہ ہر دوسرے انسان اور ہر ایک قوت سے جو دوسری دنیا میں، ہر ایک سپر پاور ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سب سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ جس مجھے کسی سے کا خوف نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں. ایک جو سجدہ رب کو ہے نا، وہ ہزار سجدوں سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے. جو سجدے در در جا کے کرتے ہیں، ادھر اس کے آگے جھک رہے ہیں، ادھر اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ادھر اس کی منتیں کر رہے ہیں، ادھر اس کے آگے فریاد کر رہے ہیں، ان سب سے وہ ایک سجدہ نجات دے دیتا ہے جو اللہ کے آگے کرے انسان. اس ایک رب کو منا لو گے سب کچھ تمہارے کام بن گئے، اور تم اس کو چھوڑ چھوڑ کے کدھر کدھر جا جا کے اپنی ٹکرے مارتے پھرتے ہو. والذی، اور وہ رب ہے، اطمئن ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ہے جسے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطائیں قیامت کے دن. اب ایسا تو نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو کوئی ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے کوئی ایسے تھوڑی کہ کوئی ان کے گناہ تھے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہوں کے بچتے. بعض جگہ پہ آیا ہے کہ دیکھیں ان سے جو تین، جن کو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو جھوٹ کہہ سکتے تھے، لیکن جھوٹ تو نہیں ہے وہ، اس لیے کیونکہ وہ بھی اصلاح کرنے کے لیے تھے، تو اس لیے ان کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. مگر ان کی ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ ایک جو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو بڑا ہے اس بت نے چھوٹوں کو توڑا، ایک انہوں نے کہا تھا انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھے، لیکن ظاہر قوم کی حالت دیکھ کے ایک روحانی بیماری تھی جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھے. ایک یہ تھا کہ حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، جب ظالم بادشاہ کے کارندوں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، تو مطلب وہ دینی بہن مراد تھی. تو یہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت. تو یعنی ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد ہو کہ میں نے جو میری یہ ایک خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اس دن قیامت کے دن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث سب کو آتی ہے کہ جب لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ اللہ تو ہمارا فیصلہ کر، اللہ ہمارا فیصلہ کر، ہم تھک گئے ہیں کھڑے ہو کہ یہاں پہ بڑا مشکل وقت ہوگا، اور وہ پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا فیصلہ شروع کر دے. ابھی ابھی آگے نہیں ہوا کوئی جنت جہنم کے فیصلے، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں شروع ہو رہا نا. اب عدالت لگے گی تو پھر کہیں فیصلے شروع ہوں گے، تو اللہ ہمارے فیصلے کر دیں کہ وہ وقت بے چینی کا کتنا ہوگا، جو انتظار کا ٹائم ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ اپنی اسی بات کو لے کر اور کہیں گے کہ نہیں مجھ سے یہ بات ہو گئی تھی، یہ جھوٹ بولا گیا تھا، تو اس لیے میں نہیں اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکتا کہ فیصلہ کیا جائے، میں ڈرتا ہوں اپنے اس سے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ ان کے یہ جھوٹ کوئی نہیں تھے، یہ ان کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا توریہ کہا جا سکتا ہے، پھر بھی وہ اتنے پریشان تھے. اور ہم جو اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری پریشانی کا پھر کیا عالم ہوگا قیامت کے دن. سوچیں آپ ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ ایسے نہیں بولے ہیں، اگر وہ بھی ایک بات کو پلٹ کے کرنے کا طریقہ ہے، تب بھی ان کی پریشانی کی یہ حالت ہے. اندازہ کریں وہ جو کہ واقعی کوئی گناہ لے کر آئے ہوں گے اس دن اور جھوٹ کے پلندے لائے ہوں گے، اعمال ناموں میں واقعتاً جھوٹ بھرے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اور یہ تو پیغمبر ہیں، وہ جو عام انسان ہیں ان کا کیا بنے گا پھر. پھر دوسری بات یہ کہ کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خطائیں معاف کر دے، کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت تو گننا چاہو نا گن بھی نہیں سکتے، ان کا شکر کیا ادا کرنا ہے اور ان کا حق کیا ادا کر سکنا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات جتنے انسان کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی انسان پہ ہیں، ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ان کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا. اس لیے ہر انسان کو یہ ہے کہ وہ چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ مغفرت مانگتا رہے کہ اللہ جتنی تو نے نعمتیں دی ہیں وہ بے حساب ہیں، اور میری کمی ہے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا. اور میری کمی ہے, میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے پیغمبر ہیں, ان کی جو خطا ہے اس سے مطلب کوئی گناہ نہیں ہوتا, مگر نیکی میں بھی ذرا سی بھی کہیں کمی یا ایسی چیز آ جانا, اس کا لیول تھوڑا سا بھی ذرا کہیں کم ہو جانا, وہ بھی ان کو ان کے نزدیک گناہ کے برابر ہو جاتی ہے, ان کو بہت بڑی چیز لگتی ہے یہ چیز نا, کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں مقبولان, ان کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں, وہ نیک لوگوں کے جو ہم وہ نیکی کے کام سمجھتے ہیں یا ان کو, وہ ان کے نزدیک بھی یہ بہت ہی کم درجے کی چیز ہے. عام نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں, وہ ان کو بھی نا بہت ہی کم ان کے نزدیک ہیں. اسی طرح ایک اور وجہ بھی یہ ہے, وہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تعلیم دینا کہ کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت مانگتے ہی رہنا, یہ ایک تعلیم ہے جو انبیاء کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث میں 70 دفعہ آتا ہے اور ایک میں 100 دفعہ آتا ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں, حالانکہ ان کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے, کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرما رہے ہیں کہ, اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ان کی عاجزی بھی نظر آتی ہے. ایک اور بات کہ بے شک وہ معصوم ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا, پھر بھی اتنی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے پیغمبروں کے اندر کہ وہ یہ نہیں کہتا ہمارے تو بڑے بڑے اعمال ہیں, ہم تو پیغمبر ہیں, ہم کیا, ہم کس چیز کی معافی مانگے. یا ہمارے جیسے جو نادان بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا کہ میں معافی مانگوں, یہ ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ اتنے مقام پہ جا کے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے سے تو کچھ ہوا ہی نہیں, ہمارے اعمال کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اللہ ہمیں معاف کر دینا. ان کو اپنے اعمال اپنی نیکیاں کچھ نہیں نظر آتی, جیسے کہ ہمیں اپنے گناہ کے باوجود کہ ہمارے گناہوں کے انبار بھی لگے ہوں تو ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نیکیوں کے پہاڑ کر کر کے کتنے ہم تو ہلکان ہوئے پڑے اور کتنا کچھ ہم نے کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا ایسا گناہ کوئی کر دیا, ہم نے کون سا ایسے کر, یعنی ان کو اپنے گناہ کوئی چیز ہی نہیں لگتے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ ایسے لگتے ہیں جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, یعنی جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر آ کے ابھی گر جائے گا نا, اس طرح سے اس کو پہاڑ کی طرح لگتے ہیں. لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ کیسے لگتے ہیں, جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی, ایسے کتنی وہ لائٹ سی ہوتی ہے نا کہ آپ ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو اڑ جاتی ہے, اتنے ہلکے لگتے ہیں اس کو اپنے گناہ. پھر ایسے ہی لوگ کہتے ہیں آئیں یہ پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں جو رو رہے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر, پتہ نہیں ان کے کتنے گناہ ہوں گے, بھائی ہمارے تو ایسا نہیں ہے مسئلہ کوئی, ہمیں کیا رونے کی ضرورت ہے, ہمارے کون سے اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہم نے کوئی کر دیے, انہیں سے ہوئے ہوں گے جو بےچارے رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں. تو دیکھ لیں پیغمبروں کی سنت ہے یہ, ان میں کتنی خدا خوفی ہے, اتنی خدا خوفی ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مقام دیتے تھے اللہ کے آگے. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے اتنے سے کوئی ذرا سا ذرے برابر کام کر کے اور بڑے وہ زوم میں آ جائیں کہ اب تو بس میری تو وہ ہونی چاہیے بخشش اور اب کیا رہ گیا, اب کوئی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی بھی یہ سن کے, اگر ہمارے جیسے ہوں تو یہ سن کے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے بخش دے قیامت کے دن, ابراہیم علیہ السلام نے کیا گناہ کیے, کیوں رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں. اور پھر اب دیکھیں پہلے یہ ساری تعریف کی اللہ تعالیٰ کی, پھر اپنے لیے بخشش مانگی ہے, اور یہ بھی نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے گا, ضروری معاف کر دے گا قیامت کے دن, آخر میں نے کیا کیا نہیں کیا, کون کون سی قربانی نہیں دی, اللہ اب تجھے مجھے معاف کرنا ہی پڑے گا, ایسے نہیں. اللہ میں امید رکھتا ہوں تجھ سے, یعنی ایسے نہیں کانفیڈنس کے ساتھ بس معافی ہے اور معافی کس کو ملنی ہے, مجھے نہیں اگر ملے گی تو, ایسا نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے. ربی حبلی حکمن, اور پھر دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما. حکم کا مطلب کیا کہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حکمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے اس کو اللہ نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے کہ یو دل حکمت میشا, وہ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے, جس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے, بہت بڑی خیر عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی خیر ہے اگر کسی کو مل جائے. تو حکمن کا مطلب حکمت بھی ہے, حکمن کا مطلب یہ بھی ہے کہ علم کا, علم اور فہم, علم اور سمجھ, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ ہو جانا, قوت فیصلہ آ جانا انسان کے اندر کہ اس کو فیصلہ کرنے کی قوت. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے ابھی اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اللہ کے احکامات کے مطابق سمجھ ہی نہیں آ رہی, سچویشن گزر جائے تو او ہو اب مجھے یاد آیا یہ کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں, رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجن لینے کا جو پاور ہوتی ہے وہ رائٹ ڈیسیجن لینا رائٹ ٹائم پہ. تو اللہ کی حدود کو پہچاننا, اسی طرح نبوت, اسی طرح رسالت, اسی طرح کھرے کھوٹے کی تمیز, یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے لیے یہی دعا کریں, ربی حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین. حالانکہ اب آپ دیکھیں, خود سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیکوکار کون ہوگا, اس کے باوجود وہ اپنے لیے مانگتے ہیں اللہ ملا دے مجھے صالحین کے ساتھ, صالحین کا ساتھ دینا مجھے, نیکوں کا ساتھ دینا مجھے. آپ سوچیں کہ کوئی انسان نیک ہو تو آج کی دنیا میں وہ کہتا ہے مجھے نیکوں کی کیا ضرورت ہے, سارے تو میرے سے نیچے ہی ہیں اور میں ہی سب سے اوپر بڑا نیک ہوں تو مجھے کسی کی نہیں ضرورت ہے. اور کئی ایسے, اب وہ تحقیق کری ہمارے ملکوں میں, ایسے پیر ہیں جو بتائے انہوں نے کہ نہ نماز پڑھتے نہ روزہ, وہ کہتے ہیں ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی, اور میرے خیال وہ توبہ کی تو ان کو پھر بالکل ہی نہیں ضرورت, کیونکہ ظاہر ہے نماز روزہ تو انہوں نے وہ سب سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں اور نیک سب سے زیادہ ہیں, اس لیے نیک کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی اور کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھ لیں پھر یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. جب انسان کے اندر حکمت آتی نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نیک کا ساتھ کتنا ضروری ہے, دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی ضروری ہے. دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے نیک انسان کی صحبت, کیونکہ نیک انسان کے ساتھ بیٹھے گا کوئی بھلائی کی بات ہی لے کر آئے گا, اور آخرت میں بھی یہ انسان نیکوں کے ساتھ ہوگا تو نیک تو کہاں ہوں گے پھر, جنت میں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور اللہ میرے لیے زبان سچی کر دے, فی الآخرین بعد والوں میں. بعد والوں میں سچی زبان کا مطلب یعنی میری نیک نامی رہے بعد والے لوگوں میں, میرا اچھا ذکر رہے بعد آنے والوں میں, میرے بعد بھی جو لوگ آئے نا میرا اچھا ہی مجھے ریممبر کریں, اچھے اس کے ساتھ, اچھے نام کے ساتھ اچھا تذکرہ کریں. اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی, کیونکہ آج دیکھیں عیسائیوں, یہودیوں, مسلمانوں, سب ان کا اچھا ہی ذکر کرتے ہیں, کسی کو ان سے بغض نہیں, سب ان کی مدح سرائی کرتے ہیں, ہر مذہب والے. اور مسلمان تو خیر اپنے ہر نماز میں جب درود پڑھتے ہیں تو کما صلیت علی ابراہیم, کما بارکت علی ابراہیم, جب بھی درود بھیجیں گے تو ان کا ذکر خیر کریں گے, ان کی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے اچھی ناموری مانگی کہ میرے بعد میرا نام اچھا رہے لوگوں میں. لیکن یہ یعنی لسانہ صدقن, اچھا سمجھیں, یہ نہ ہو کہ ایسا بھی تو اچھا سمجھنا ہوتا ہے, کوئی بہت ہی برا ہوتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بس بڑی اچھی تھی, بڑی یہ تھی, کیونکہ بس ایک رسم بن چکی ہے نا, حالانکہ دل میں ان کے نہیں ہوتا. اور اوپر اوپر سے کیا رہتے ہیں, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ بس اب کیا کہیں اس کو. لیکن یہاں پہ تعریف بھی سچی کریں میری, کہ واقعی مجھے اس لائق بنا دیں کہ لوگ جو میری تعریف کریں نا وہ سچی تعریف ہو, لسانہ صدقن ہو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں کتنی پیاری ہیں. کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو لوگ ہمارا تذکرہ کریں, تو اچھی طرح کریں, اس کے لیے دیکھیں صرف دعا نہیں مانگنی ہوتی، واقعی جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے پھر تو اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھتے ہیں، اس کا ذکر خیر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو ستانے والے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی حرام بنائی بھی ہے، اذیتیں دیتے ہیں لوگوں کو، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو بری بات کہہ دی، کسی کا دل دکھا دیا، ادھر اس برا ادھر برا کرتے ہیں، وہ کون اچھے الفاظ میں یاد کرے گا؟ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ میرا اچھا تذکرہ رہے بعد والوں میں تو یہ دعا بھی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ جب انسان اللہ کا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں چھوڑ دے. آپ دیکھیں بخاری ہیں، مسلم ہیں یا اور ائمہ کرام ہیں، وہ سارے آج لوگ ان کو کتنے یعنی عزت کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خاطر لگا دی، وہ سچے تھے اپنی قربانیوں میں نا، وہ انہوں نے ایک سچی زندگی گزاری. وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور بنا دے مجھ کو وارثوں میں سے نعمت بھری جنت کے. وارث کون ہوتا ہے؟ جب وہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وارث کون بنتے ہیں؟ جو اس کی اولاد وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں. وارث کو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یہ، بلکہ اس کو ایک یعنی ایک سمجھ لیں کہ ویسے ہی مل جاتی ہے اس کو، کیونکہ اس باپ کی تھی تو اس لیے مل گئی. اسی طرح انسان ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈیزرو کرتا ہے جنت کو، مگر اس کو دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور دوسرے یہ کہ آدم علیہ السلام پہلے جنت میں ہی تھے تو ان کی وارث، ان کی اولاد، وہ اس کو اللہ جنت کا وارث بنا دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے وارثوں میں سے کر دینا، ان یعنی اور بھی بہت سارے وارث ہوں گے جنت کے، ان میں سے مجھے بھی مجھے شامل کر دینا. یعنی اس میں بھی انسان اپنے لیے ایک دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں ایسے عمل کروں کہ پھر جنت کے وارث مل جائے، ایسے ہی تو نہیں نا جنت ہوگی کہ میں جنت کو پا سکوں. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کی تمنا کرنا ہے، اس کی آرزو کرنا ہے، اس کی دعائیں کرنا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی تمنا کرنا بھی ایک لالچ ہے، اس لیے بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی جنت کی ایسی نہیں ہے ہمیں کوئی خواہش، بس اللہ راضی ہو جائے ہم سے. خاص طور پہ صوفیاء کرام میں سے کئی نے یہ ایسی باتیں کی، حالانکہ آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں ہیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جنت کے لیے اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جنت مانگنی چاہیے. ہم کوئی اتنے وہ نہیں ہے کہ ہمیں ہم جنت سے بے نیاز ہوں کہ ہمیں نہیں جنت چاہیے. کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. تو یہ اس کو مانگنے کی ترغیب ہمیں یہاں سے ملتی ہے اور اس کو مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وَغْفِرْ لِي أَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے اللہ، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا ہوا ہے، اس کو معاف کر دے. یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب اللہ کی طرف سے ابھی منع نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے سورہ مریم میں پڑھا ہے کہ یہ جب گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا ابا جان، تو اسی وعدے کے تحت یہ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا باپ تو کفر پہ مر گیا تو انہوں نے پھر دعا کرنی چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں، ابھی یہ دعا کر رہے ہیں، ابھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا، ابھی باپ زندہ ہوگا، تو جو اپنی دعائیں کر رہے ہیں نا تو پھر بھی اپنے باپ کو نہیں بھولے، حالانکہ باپ نے کتنی بری طرح سے گھر سے نکالا تھا، کیسے حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور جب آگ میں ان کو ڈالا گیا تھا تو باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے. کتنی زیادہ یعنی باپ کی طرف سے ایک ایسا رویہ تھا جو کہ کبھی بھی کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ ان سب کے لیے میسج ہے جو بھی ستائے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اس سے, خاص طور پہ اگر کوئی حق کے راستے پہ چلنے میں ہو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں کہ وہاں جب ان سے قوم سے الگ بھی ہو گئے اپنی, تب بھی اپنے باپ کو انہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا, بغض نہیں رکھا باپ سے کہ اب میں اس کو کیوں کروں, اس نے کون سا ہمیں کچھ کیا. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ذرا سی بھی ماں باپ کی طرف سے کوئی کمی رہ جائے یا ان کی طرف سے کوئی پرورش کے اندر کوئی کمی کوئی مسئلہ رہ جائے ایسا, کہتے ہیں ان کا میں کیا کروں, انہوں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا, وہ کون سا ہمارا خیال کرتے تھے, وہ کون سا ہمیں سیروں پہ لے کے جاتے تھے, انہوں نے کون سا ہمارا یہ. تو اتنی شکایتیں ان سے ہوتی ہیں کہ دعا مانگنا تو دور کی بات, ان کو رسپیکٹ تک دینے کے لائق نہیں سمجھتے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام تب بھی ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی توہین والی بات ان کے لیے کریں یا کوئی بے ادبی باپ کے لیے کریں, لی ابھی تب بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے باپ کو بخش دے. اس سے ان کے جذبات کا پتہ چلتا ہے. ولا تخزینی یوم یبعثون, اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا کس دن, جس جو اٹھائے جانے کا دن ہے یعنی قیامت کے دن, اللہ مجھے اس دن رسوائی نہ دینا. اور رسوائی کا یہاں پہ خاص طور پہ کیا بات ہے کہ جب ان کے باپ کو جزائرہ کفر کے اوپر فوت ہو گیا تھا, جب ان کے باپ کو وہاں پہ لایا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے ملاقات ہوگی, تو دیکھیں گے اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہوگا, یعنی ذلت چھائی ہوگی منہ پہ اور گرد و غبار ہوگا. اور روایت میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے پروردگار تیرا مجھ سے ایک کال ہے, یعنی ایک وعدہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن لے, جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا سوال کرنے لگے, اللہ میں نے تو یہ دعا کی تھی نا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا, تو مطلب یہ ہے کہ اگر آج میرا باپ وہ جہنم کے اندر گیا تو میری کتنی رسوائی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی یہ فیلنگ آف رسوائی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنے لوگوں کے سامنے اب کس کو یاد رہے گا, وہاں پہ کس کو پتہ چلنا ہے, کس کو کیا ہوگا, جو ہیومیلیشن ہے, جو ذلت ہے, جو رسوائی ہے, وہ وہاں پہ انسان شدت سے محسوس کرے گا. آج دیکھیں آج تھوڑے سے لوگوں کے سامنے کسی کو ڈانٹ کے بات کر دے کوئی, یا کسی کو کچھ کوئی برا بھلا کہہ دے, تو وہ اتنی اپنی ڈس رسپیکٹ سمجھتا ہے, کہتا ہے لوگوں کے سامنے کیوں کہا مجھے. حالانکہ کوئی ساری دنیا کے سامنے نہیں کہہ دیا تھا, دو چار لوگوں کے سامنے بھی, کہتے ہیں ان کے سامنے کیوں کہا, اگر مجھے کہنا تھا مجھے اکیلے میں جوتیاں مار لیتے, لیکن اس ان کے سامنے نہ مجھے کچھ کہتے. انسان اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے چار لوگوں کے سامنے بھی اس کو کچھ کہہ دیا جائے. سوچیں قیامت کے دن جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی, اور اگر انسان اس دن پاس نہ ہو سکا, کامیاب نہ ہو سکا, تو اس کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہوگی جہاں پہ اولاد بھی کھڑی ہے. یہاں پہ تو انسان اپنی اولاد کے سامنے چاہتا نہیں کہ میرا اپنے باس کے باس سے بات ہو تو اولاد میری بچے نہ کھڑے ہوں, اگر باس نے کچھ کہہ دیا تو میرے بچے کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے, میرا بچہ نہ کہیں مجھے دیکھ لے کہ میں یہاں پہ ڈانٹ کھا رہا ہوں. اتنی سی بات کے اوپر بھی انسان سینسیٹیو ہے, اور کہاں کسی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے اور اس کے بچے دیکھ رہے ہیں, اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں, اس کے گھر والے اور دیکھ رہے ہیں, اور دوست احباب دیکھ رہے ہیں, یہ کتنی ذلت ہوگی. تو روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کے فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں. باپ جواب دے گا اچھا اب نہیں میں کروں گا. دیکھو بھلا وہاں پہ جا کے باپ جواب دے گا اب نہیں میں کروں گا, اب کیا فائدہ. آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا, اب اس سے بڑھ کے اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح رحمت سے دور ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خلیل میں نے تو جنت کو کافروں پر حرام کر دیا. پھر فرمائے گا ابراہیم دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے, پیروں کے نیچے دیکھو اپنے. آپ دیکھیں گے تو ایک بدصورت بجو کیچڑ پانی میں لتھڑا کھڑا, ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے ایک جانور ہے اور ڈیزرٹس وغیرہ میں زیادہ تر ہوتا ہے, تو کیچڑ میں لتھڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہی حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوگا. استغفر اللہ ربی. تو کسی بھی کافر کے لیے تب تک صرف دعا کی جا سکتی ہے ہدایت کی بھی, اور بخشش کی بھی, اور یہ سب جس وقت وہ زندہ ہو کہ اللہ اس کو معاف کر کے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دے, اس کو ایمان دے دے, اس طرح کی دعائیں کی جا سکتی ہیں. لیکن جب وہ مر جائے تو پھر دعا کا, اس کی توبہ کا, اس کی ہدایت کا, ایمان لانے کے دروازے بند ہو گئے, اب اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہوتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. اب بات آئی نا یوم یبعثون کی, کہ جس دن کھڑا کیا جائے گا, لوگوں کو اٹھایا جائے گا, تو اس کی کچھ تفصیل ہے یہاں پہ کہ وہ کیسا دن ہوگا. وہ دن ہوگا جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی, کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی جو امیدیں ہوتی ہیں نا, ایک اپنے مال سے ہوتی ہے اور ایک اپنی اولاد سے ہوتی ہے. مال سے پہلے ہوتی ہے, مال کا ذکر پہلے آیا, اولاد پھر بھی انسان بیٹوں کا کہتا پتہ نہیں کام آئیں کہ نہیں آئیں, مگر اگر بھروسہ یا توقع رکھتا ہے نا, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو بیٹوں سے ہوتی ہیں, اس سے بھی پہلے مال سے ہوتی ہیں, کہ بیٹے نہ بھی کریں گے میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں اپنا بڑھاپا آرام سے گزار لوں گا, میں اپنا یہ کر لوں گا, مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس پیسے ہیں, تو بہت بھروسہ انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس دن دیکھو وہی مال جس پہ انسان ہر چیز سے سوچتا ہے میں نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال ہے, وہ مال نہ کام آ جائے آئے گا. جس کو انسان اسٹرینتھ سمجھتا تھا دنیا میں اپنی, کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرے پاس مال بھی اور بیٹے بھی ہیں, وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور واقعی یہی تو حقیقت ہے یار, تو دنیا میں ایک دھوکہ ہے کہ پتہ نہیں یہ آئے ہمارے پاس تو ہمارے کیا کیا کام بن جانے ہیں, کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی جب اپنا نام مالو. الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آ گیا. صرف یہ سلامت دل فائدہ دے گا کسی انسان کو, مال اور بیٹے نہیں دیں گے. اور سلامت دل کون سا ہے, میں ابھی بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے, لیکن سب سے پہلے وہ دل جس میں شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, نفاق نہیں ہے. اور یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ زید کے متعلق کسی سے پوچھے کہ کیا زید کے پاس مال اور اولاد بھی ہے, وہ اس کو جواب میں کہے اس کا مال اور اولاد تو اس کا قلب سلیم ہے. ایسے ہی ہے, یعنی قلب سلیم اگر ہے نا تو مال اور اولاد بھی فائدہ دے دیں گے, لیکن اگر قلب سلیم نہیں ہے تو مال اور اولاد بھی فائدہ نہیں دیں گے. یعنی اگر کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, وہ مسلمان ہے, مومن ہے, تو مال اور بیٹے فائدہ دیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا تو تین چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں, ایک اس کی نیک اولاد, ایک اس کا علم جو اس نے آگے پہنچایا, اور جو اس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. جو صدقہ جاریہ مال پروجیکٹس میں لگایا ہے وہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو یعنی اولاد بھی کام آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کے پاس, قلب سلیم ہو اس کا. قلب سلیم نہیں ہے تو پھر جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, پھر چاہے کتنی لائق اولاد ہے اس کی, چاہے اس کی اولاد پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نہیں اولاد کام آ سکتی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں, ان سے بہت بڑے مقام کا انسان کون اور ہو سکتا ہے, اپنے باپ کو نہیں بچا سکے. تو اسی طرح اگر کوئی انسان کفر کے اوپر ہے تو کتنے بھی مال کے خزانے ہوں, چاہے وہ فرعون کیوں نہ ہو, اتنے خزانوں کا مالک یا قارون کیوں نہ ہو, مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک قلب سلیم نہ ہو. اور یہ بات بڑی ہی خوبصورت ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے جو اس دن لے کر آیا قلب سلیم. اس کا مطلب ہے یہ قلب لے کے اللہ کے پاس جانا ہے, حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. یاد رکھیں انسان کی جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا, دل کو ویسے بیماریاں لگ جاتی ہیں, اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو یہ قلب کی بیماری ہوتی ہیں. قرآن میں قلب کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ دل دھڑک رہا ہے, یہ اب میں کہوں یہ میرا قلب ہے, یہ تمہارا بالکل ٹھیک ہے, ابھی ہم کارڈیالوجسٹ کے پاس گئے تھے سب ہمارے ٹیسٹ صحیح آئے ہیں, یہ وہ قلب کی بات نہیں ہو رہی, فزیکل دل نہیں ہے. قلب سے مراد ہے روح, اسپریچول ہارٹ جو ہوتا ہے انسان کا، جیسے ہمارے دل کا سوری جسم کا ایک قلب ہے نا، اسی طرح روح کا بھی ایک قلب ہوتا ہے. وہ قلب اگر خراب ہو جائے روح خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سلیم دل چاہیے تم سے، سلامت دل، یعنی کیسا دل جس میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ دوسری دل کی بیماریاں ہوں. دوسری کون سی بیماریاں ہیں دل کی؟ دوسری کون سی اس قلب کی بیماریاں ہوتی ہیں؟ کفر اور شرک اور منافقت تو ہیں ہی، بڑی بڑی بیماریاں اور بھی بیماریاں جن سے یہ دل بیمار ہوتا ہے. اللہ کو بیمار دل نہیں چاہیے، بس یہ سمجھ لیں، اللہ کو سلامت دل چاہیے. اب بیماریاں کون کون سی ہیں؟ لالچ، ریاکاری، غفلت، تکبر، انا پرستی، حسد، یہ سب بیماریاں، کینے، نفرتیں، سب بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں. سختی دل کی، قسوت القلب، ہارڈنیس آف دا ہارٹ، یہ بھی بیماری ہے. اللہ اکبر، یہ سب بیماریاں. اور انسان اگر قلب سلیم نہیں لے کر گیا نا اللہ کے پاس، تو ریجیکٹڈ ہے. وہ دل نہیں نا اللہ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے سلامت دل. اس کے بعد ہمارے لیے کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ دل میں ہے کیا. نفرتیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کی، تکبر ہے اپنا کہ میں بڑی چیز ہوں اور لوگ کیا ہیں، اور یہ تو ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا علم ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، ان کے پاس کیا ہے جو میرے پاس ہے، یا کیا یہ کبر. کبر والا دل تو ہر وقت وہ پریشان ہی رہتا ہے، اس کو یہ رہتا ہے کہ میں بس بہت بڑا، مجھے کسی نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، اس کے لیے وہ ڈفرینٹ حرکتیں کرتا ہے، شو آفس کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. کینہ دل میں میل رکھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، دل گندا ہوا پڑا ہے. مجھے بتاؤ اس کے اندر اللہ کی محبت کیسے آئے گی جو دل بھرا پڑا ہے گندگیوں سے. آپ اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہوں تو بتائیں اس کو صفائی پہلے کرتے ہیں کہ ڈیکوریشن لا کے پہلے رکھ دیتے ہیں؟ صفائی پہلے کرتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے، تقویٰ آ جائے، اخلاص آ جائے، یہ ڈیکوریشنز ہیں، میرا دل سج جائے ان چیزوں سے، تو یہ گندگیاں پہلے نکالنی ہوں گی. اگر کینے بھرے پڑے ہیں کیسے آئے گی اللہ کی محبت؟ یاد نہیں ہے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ کیوں؟ اس انسان کا کیا عمل تھا؟ وہ جو بندہ آ رہا تھا، تین دن آپ نے بشارت کی جنتی، جس نے دیکھنا اس کو دیکھ لے، کیا پتا چلا تھا؟ کینہ نہیں رکھتا تھا کسی کے لیے، ہر رات سب کو معاف کر دیتا تھا. اگر انسان یہ سوچ لے نا، وہ اگر ایسا کر رہے ہیں، یا اس نے ایسا کر دیا، یا اس نے یہ کہہ دیا، یا اس نے یہ کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ میں بھی تو اتنی غلطیاں کر لیتی ہوں، میں کون سی کوئی پرفیکٹ چیز ہوں؟ پھر خود ہی کینہ ختم ہو جاتا ہے. کینے پالے ہوئے پالے ہوئے. ریاکاریاں ہیں، وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے میرے اعمال، وہ دیکھ لے. غفلتیں ہیں، غفلت اتنی زیادہ ہے. اچھا پھر ادھر بیٹھیں گے نا، ادھر چلو آج سن لیا، پھر اس کے بعد کیا؟ ایک بازار چلے گئے، وہاں پہ جا کے چیزیں دیکھی. اچھا پھر اب گھر آ کے خیال آتے جا رہے ہیں، ہم نماز میں بھی کھڑے ہوئے، اچھا وہ چیز بڑی اچھی تھی، آئے وہ میں نے کیوں نہیں لے لی، اچھا اب فلانی سیل کب ہے، اب یہ کب ہے. اچھا پھر کسی ایسی مجلس میں چلے گئے، وہاں پہ بھی غفلتیں ہیں، لوگ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، سارا وقت ایسی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں کہ پھر مائنڈ ادھر ادھر چلا گیا. پھر اس کے بعد گھر آئے، پھر وہی باتیں سوچتے جا رہے ہیں. پھر دوست ہیں، اگر وہ بھی غافل دوست ہے، وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، تو اس کے پاس بیٹھے، اس سے وہ باتیں سن لی، پھر اوپر غفلت کے پردے پہ پردے ہی چڑھے جا رہے ہیں. اس سے ہٹا کے اپنے آپ کو علم کی مجلسوں میں لانا پڑے گا، دل کی دھلائی کرنی پڑے گی، مجلسیں چینج کرنی پڑیں گی. تو یہ مال اور بیٹے نہیں کام آنے، یہ دل کام آنا ہے. اللہ نے مال بیٹے دیکھنے تمہارے، کہ تمہارے کتنے بیٹے؟ کھڑا کر کر کے پوچھنا کسی کو کتنا تمہارا بینک بیلنس ہے، کتنی تمہاری سیونگز ہیں، کتنی تم نے جائیدادیں بنائی تھی اپنی دنیا میں، اس کی بیس پہ اتنی جگہ تمہیں جنت میں لیں گی، ایسے کرنا؟ نہیں، وہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تو اس نے خود دی ہیں، وہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے. اور دل پہ تو کبھی نظر ڈال کے دیکھ لو کہ اس کے حال کیا ہیں. برانڈ نیم ہم نے باہر پہنے ہوئے، دل کیا برانڈ نیم پہنایا ہوا ہے وہ تو دیکھ لیں. کینے اور بغض اور حسد کا، اس کے پاس یہ کیوں ہو گیا، اس نے کیوں یہ لے لیا، اس کے پاس اس کو یہ پوزیشن کیوں مل گئی، اس کے پاس کیوں اتنا بڑا گھر آ گیا،
जलन जलन हर एक से होना, उसका रिश्ता अच्छा क्यों हो गया, उसकी शादी अच्छी जगह क्यों हो गई, उसके बच्चे का एडमिशन फलानी जगह क्यों मिल गया उसको, और जल जल के भुन रहे हैं, हमारे बच्चे को तो मिला नहीं, उसको क्यों मिल गया। कभी कभी तो ऐसा भी नहीं होता, अपने बच्चे का भी नहीं कुछ होता, बस मिला क्यों, इनको क्यों कोई अच्छाई मिल गई। वो हसद की आग में जलते जा रहे हैं। किसी की भलाई अगर अच्छी नहीं लगती ना, कि कोई अपनी खुशखबरी सुनाए, कोई बेचारा खुशी से सुना रहा होता है और दिल एकदम बुझ जाए, हाय ये क्या हो गया, ऊपर से सूखे मुंह उसको कह तो देंगे मुबारक हो जी आपको, मुबारक हो आपको तो कह दिया आपने, आपके दिल का हाल ना सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहती, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर कोई सारी खूबियाँ, मेरा दिल कल्बे सलीम है, लेकिन मैं अपने आप समेत हम सबको देखना, ये हमारे अंदर ये कौन कौन सी बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होंगी तो हम नहीं बच सकते। फिर दिल को बीमारी लग जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, हाँ हम कहते हैं हाय हाय चैन से चैन आता नहीं है। अब फिर क्या होता है, फिर हम वहाँ पे जाते हैं, फिर वो हमारा इलाज करता है, हमें परहेज़ बताता है, बल्कि हमारी तो ज़िंदगी बदल जाती है, आपने चिकनाई नहीं खानी, आपने ऐसे नहीं, पूरा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाता है ना, हमारी ग्रोसरीज बदल जाती हैं, हमने अब ये नहीं खाना और वो खाना है। जब दिल की बीमारियों का भी इलाज करना है, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा जैसे पहले चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह। अभी तो ये शिर्क वाली बात से ही हम गेट ओवर नहीं हुए, क्योंकि शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना ये शिर्क नहीं, अल्लाह वाला मकाम किसी और को दे देना ये भी तो शिर्क है। फिर दिल की सख्ती हो जाना, दिल सख्त हो जाए, अल्लाह ताला के अहकामात पसंद नहीं आ रहे उनके ऊपर, यानी उनकी केयर नहीं है कि अल्लाह को कोई हुक्म आ रहा है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह ही नहीं, कोई हुक्म आए सूरह नूर में आए उसमें आए, आई डोंट केयर। दिल की सख्ती है इसका मतलब, अल्लाह किस चीज से राजी होता है इसकी परवाह ही नहीं, कोई कोई फिक्र नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। हलाल खाना है हराम खाना है, इधर इस तरफ जाना है बुराई की तरफ जाना है भलाई की तरफ जाना है, कोई फिक्र नहीं है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है क्या है, कुछ नहीं फिक्र। ये सिम्टम है, दिल सख्त हो चुका है। देखिए ये बीमारियां ना अपने सिम्टम्स से पता चल जाती हैं। अगर आप, अब जाहिर खोद खोद के तो हम दिलों को अपने खुद भी नहीं देख सकते। अभी तक दुनिया ने कोई ऐसा आला इजाद नहीं किया, मसला ये है जिससे हमें हमारे दिलों का टेस्ट हो जाए और हमें पता चल जाए जी ये बीमारियां। दूसरी फिजिकल दिल का तो पता चल जाता है, इस दिल की ये बीमारियों का नहीं पता चलता। ये हमें खुद पहचानना है सिम्टम से। जब कोई मेरे सामने कोई बात करता है, कोई अपनी नेमत की खबर मुझे देता है, मेरे दिल का हाल क्या होता है, दूसरों के बारे में मेरे दिल में कितनी वसत है, क्या इंसानियत से मोहब्बत है या नफरत है, हर एक से शिकायत, उससे शिकायत, उससे शिकायत, वो ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, तो कहीं ये तो नहीं है कि कीनों से मेरा दिल तो भरा हुआ है, कि बार मेरे दिल में है कि मैं बहुत जाहिर है। जब इंसान हर एक बुरा है तो इसका ये एक सिम्टम है इस बात का कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती हूँ। मुझे बताएं ऐसी चीज़ों के साथ क्या हाल होगा। हमने ये दिल लेके पेश करना है अल्लाह को, ये दिल लेके पेश करना है। क्या ये दिल इस काबिल भी है कि उसकी बारगाह में पेश हो। इसमें सुस्ती है, काहली है। हम ये कहते हैं ना सुस्ती तो आज़ा की सुस्ती होती है, दिल नहीं चाहता उठने का, पता नहीं वो आज़ा वही काम करते हैं जो दिल कराता है। याद रखें जैसा दिल होगा ना वो ये बॉडी पार्ट्स करेंगे, आंखें वही देखना चाहेंगी जो दिल को अच्छा लग रहा है। अगर उसको ये देखना है कि मुझे ये फिल्में देखनी है, ये चीज़ देखना है, कानों को दिल चाह रहा है मैं म्यूज़िक सुनूं, और ये इसका मतलब समझ जाए ना ये सिम्टम्स हैं कि दिल की खराबी हुई हुई है। ये सारे ना दिल के गुलाम हैं, ये उसी तरफ को रुख करेंगे जिस तरफ को दिल का ध्यान है, ये अपने अलग नहीं चल सकते। तो ये हमारे आज़ा, अगर हम आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, जुबान है, सब उसी की मुताबिक ये आपको, ये इनकी जो जिसको हम कहते हैं ना मेरा दिल चाह रहा है ये देखने का, ये मेरा दिल चाहता है करने का, ये सब चीज़ें आपके लिए साइंस हैं, ये बताती हैं दिल के अंदर क्या है। जैसा दिल होगा वैसी बात आप सुनना चाहेंगे, जैसा दिल होगा वैसी चीज़ें आपकी आंखें देखना चाहेंगी, जैसा दिल होगा वैसी चीज़ें आपकी ज़ुबान बोलना चाहेगी, जैसा दिल होगा वैसे ही आपके पैर उसी तरफ को चल के जाना चाहेंगे। ठीक है, اب اس کا دیکھیں اتنا ٹائم نہیں، بہت زیادہ ہم اس کے اوپر نہیں ڈسکس کر سکتے، مگر اب اس کا علاج ہم کیسے کریں، ان کو کیسے، ان بیماریوں کو سب سے پہلے ان کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ڈائگنوز کریں، میرے دل کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، استغفر اللہ، کیا کیا بیماریاں ہیں، کن میں میں مبتلا ہو گئی ہوں، اور اب پھر دیکھنا ہوا کہ میں ان کو کیسے فکس کروں. اس کے لیے سب سے پہلے توبہ ہوگی، توبہ کے ساتھ اپنے دل کی دھلائی ہوگی کہ یہ نہیں میں نے کرنا، یہ بیماری کو واپس نہیں آنے دینا، یہ گندگی ہے، اس کو میں نے نکالنا ہے. پھر قرآن کو، قرآن کریم میں اس کو شفا کہا گیا، یہ دل کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، اور اس سے اپنا تعلق ہم مضبوط کریں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، رسٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور موت کی یاد. موت کی یاد یہ جو خواہشات ہیں نا، ان کو بھی ختم کر دیتی ہے. یہ جو یہ چاہیے مجھے، وہ چاہیے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، میرے بازاروں کے چکر نہیں ختم ہو رہے، میری خواہشات ہی نہیں کبھی ختم ہوتی، ایک چیز ملتی ہے تو 10 اور خواہشات اوپر آ جاتی ہیں. تو جب موت کی یاد ہوتی ہے نا جہاں پہ، تو انسان پھر چین سے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کا علاج کرتی ہیں، جو اس کے زنگ کو دور کرتی ہیں. اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ دل ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ خطرے میں رہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک آپ کو، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں میرا تو بالکل ٹھیک ہے. اول تو ہم بہت اچھے طریقے سے اس کے جو، جیسے ہمارے وہ ایگزام ٹیسٹس کرتے ہیں نا، ایگزام نہیں ٹیسٹس کرتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں دل کا، جب ہم جاتے ہیں کوئی سی جی ہے تو کوئی فلاں پتہ نہیں جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں دل کے، تو وہ بس ہر طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اندر مسئلہ یا خرابی تو نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ کہیں کوئی کونے میں چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے. تو ہر وقت یہ خطرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با خدا ابن آدم کا دل اس سے کہیں زیادہ شدت سے حالتیں بدلتا ہے جتنا ہنڈیا کا ابال ہے جبکہ وہ پورے جوبن پہ ہو. ہنڈیا کیسے ابلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے دل حرکتیں بدلتا ہے، اپنی حالتیں بدلتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے. اس کا نام ہی قلب ہے. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. تو یہ ایسے ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک طوفان ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک ابال اٹھ رہے ہیں، کبھی کسی طرف ہو جاتا ہے، کبھی کسی طرف ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو رکھنا ہے سیدھے راستے کے اوپر، صحیح رکھنا ہے ہم نے. آج اگر ایک چھوٹی سلامتی کی حالت پہ ہے تو کل کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ آپ کہیں چیک اپ کراتے ہیں، ساری زندگی وہی کیوں نہیں کافی رکھتے؟ پھر چل پڑتے ہیں سال بعد، پھر چل پڑتے ہیں سال بعد. اور کسی کو کوئی خطرہ محسوس ہو اور ایک دفعہ کوئی چیز نکل جائے تو پھر تو اس کے جلدی جلدی ٹیسٹ ہونے لگتے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں ایسی چیز پیدا ہو گئی. اور پھر ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، دوبارہ تو نہیں ایسا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دل ہے اس کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو کسی بیابان میں پڑا ہوا ہے اور ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی پھر رہی ہے. آپ سوچ لیں ایک پر ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آندھی آئے، ہوا چلے، اوڑ اوڑ کے کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے. اسی طرح فتنوں کی آندیاں چلتی ہیں، ان کے اندر کبھی دل کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کسی طرف پلٹتا ہے، کبھی کسی طرف ہوتا ہے. تو پھر انسان کو ایسی صورت کے اندر ہر وقت واچ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پہ اپنے دل کا جائزہ لیا کرو. اگر وہاں پہ دل نہ لگے تو تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، پھر تو بالکل ہی پتھر ہے. پھر اپنے اللہ سے، پھر اللہ سے قلب سلیم مانگا کرو. نمبر 1 تنہائی میں، اگر اکیلے میں بیٹھے آپ کو اللہ یاد نہیں آتا تو مانگے. نمبر 2 اپنی سوچتے جائیں نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. نمبر 3 قرآن پڑھتے ہوئے. یہ دیکھیں یہ ایسی چھوٹی سی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ اگر نہیں بھی ہم عباد الرحمن بنے تو کیا ہو گیا، یا نہیں بھی ہم یہ بنے تو ہم نور اللہ نور کی مثال نہیں بھی بن گئے تو کیا ہو گیا، یا ایسی بات نہیں ہے. یہ قلب سلیم ہے، قلب بیمار ہے تو سب بیمار ہو گئے. دیکھیں دل کسی کے بیمار ہو جائے تو کیا اس کا جسم سلامت رہتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا تھا نا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یہ نفاق بھی دل میں ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی. تو اس کو پاک کرنا ہے. اور پھر اس کا دوسرا معنی سلیم کا کیا ہے؟ وہ انسان جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو, سانپ کا ڈسا ہوا. اب مجھے بتائیں سانپ کا ڈسا ہوا کیسے ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی. اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ چین سے بیٹھا ہوتا ہے, مزہ کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ تڑپنے لگتا ہے. تو یہ وہ دل ہے جو تڑپنے والا دل ہے, جس کو کہیں چین نہیں آتا. اور اس کو کیا تڑپ ہے؟ اس کو تڑپ وہ یہ اس کی نہیں ہے کہ وہ سانپ نے کاٹا ہوا ہے, اس کو تڑپ ہے اللہ کی لگ گئی ہوئی. اس کو آخرت کا ہے غم لگ گیا ہوا ہے, اس کو بے چینی لگ گئی, اس کو کسی پل چین نہیں آتا. اس کے لیے چین تب ہے جب اللہ اس کو کہہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا, وہ ہے اس کے لیے چین. وہ یہاں پہ تڑپتا ہی رہتا ہے. تو دیکھیں جس دل کو تڑپ لگ جائے, سوچیں کوئی کسی کے پاس اگر قلب سلیم ہے یعنی تڑپنے والا دل ہے, اب فزیکلی ایسے تو نہیں وہ تڑپ رہا ہوگا, لیکن مطلب پھر کیا اس کے حالات ہوں گے بتائیں خود؟ یا کہیں چین سے بیٹھے گا, یا پھر وہ ہر وقت بس اس کوشش میں لگا رہے گا کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لوں, میں وہاں کے لیے کچھ کر لوں, میں یہ اپنا وقت نہ ضائع کر دوں, میں کسی طرح کوئی ایسا کام میرے سے اللہ تعالیٰ لے لے جس سے میری وہاں پہ کامیابی ہو جائے. پھر کیا اس کو یہ چاہیے ہوگی کسی نے مجھے کہا نہیں کام کے لیے, ہمیں بہت کام ہو گیا ہے, میرے پاس تو اور بھی کوئی کام ہے, دیکھیں اب مجھے تو موٹیویشن چاہیے, کوئی موٹیویٹ کرے گا تو پھر میں کام کروں گی. ایسی نہیں. اور اس میں مجھے کتنے پیسے ملیں گے, اگر کوئی پیسے ملیں گے تو پھر میں چلوں گی. پھر یہ نہیں ہوتا, پھر تو چین سے بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر وہ تو بس ہر وقت وہ لگا ہوا ہے, ہر وقت لگا ہوا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے. اس کے اندر تڑپ لگ گئی ہے نا, اس کو ایک تڑپ ہے لگی ہوئی اندر جو اس کو چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے گی. ایسا فکر, ایسی بے چینی اندر لگ گئی ہے. اب چین تو اس کو ایک ہی دن آنا ہے, وہ والا دل ہے یہ. یہ تڑپتا ہوا دل جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح اور بھی باتیں اس بارے میں آتی ہیں کہ زہاق فرماتے ہیں کہ یہ خاص دل ہے جو خالص ہوتا ہے بالکل, یعنی اب اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے, خالص ہے اللہ کی خاطر. اور پھر اسی طرح اور بھی اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن دی گئی ہیں, جو بدعت سے سلامت ہوتا ہے, جو دنیا کی محبت سے سلامت ہوتا ہے. دنیا کی محبت یعنی اس کے اندر ایسی نہیں ہوتی کہ بس دنیا کی محبت ہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ظاہری بات ہے جو قلب سلیم ہوگا وہ دنیا کی محبت بھی ایک گندگی ہی ہے, جو ہوگا وہ پھر قلب سلامت تو نہیں رہ سکتا. تو کچھ چیزیں لکھ لیں آپ, پھر انشاءاللہ ساری اس میں کور ہو جائیں گی. کہ قلب سلیم جس میں خدا کا خوف ہو, جس میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو, اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو, دنیا سے انٹرسٹ کم ہو اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو, بے حیائی کے کاموں سے نفرت ہو, گناہوں سے نفرت ہو, کینہ حسد بغض سے خالی ہو, عبادتوں سے محبت ہو. اب دیکھیں نا, یہ ایک بات یہ بھی ہے, عبادت سے محبت کی بات آئی تو آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیں اگر انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب وہ کچھ کھاتا ہے تو کہتے ہیں آپ ٹیسٹ نہیں آ رہا, کتنی بھی اچھی غذا ہو, ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں, کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, کوئی ٹیسٹ آ ہی نہیں رہا. کیوں یہ ایسا ہوتا ہے؟ جسم بیمار ہے تو ٹیسٹ ہی ختم ہو گئے نا. اسی طرح جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو نہ نماز کی لذت ہے, نہ قرآن میں لذت ہے, نہ اللہ کے ذکر میں لذت ہے, نہ کسی اور عبادت میں لذت ہے. عبادت سے لذت ہی چھن جاتی, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا مزہ کیا ہے. جیسے اس بیمار کو نہیں پتہ چل رہا کہ پلاؤ بریانی کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے, اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ ڈیزرٹس کا مزہ کیا ہے, کھیر کا مزہ کیا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی اور روٹی کا مزہ کیا ہے, سالن کا مزہ کیا ہے, اس کو سارا ایک ہی لگ رہا ہے. اسی طرح جو دل بیمار ہو جائے عبادت میں اس کو مزہ ہی نہیں آتا, یہ بھی ایک سمٹم ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے دل اندر سے بیمار ہوا پڑا. اللہ اکبر. دیکھو ذرا کہ اگر ہمارے فزیکل دل کو کچھ ہو جائے تو ہم اتنی فکر کرتے ہیں, اس کا حال پوچھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فلانے کو پتہ دل کی بیماری لگ گئی ہے, فلانے کا یہ ہوا ہے, اور دل ہم بیمار لے لے کے پھر رہے ہیں. کئی دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی یاد نہیں رہی اور ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا. اچھا پھر اسی طرح ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جو جذبہ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ قلب سلیم ہے. اسی طرح اخلاص جس کے اندر ہوتا ہے وہ ہے قلب سلیم. جو جب کسی کے ساتھ نیکی کرے اور اس سے بدلے کی توقع نہ ہو وہ ہے قلب سلیم. ٹھیک ہے, سلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو سانپ یا بچھو سے ڈسا ہوا ہو. تو قلب سلیم والا کون سا ہو گیا؟ جو خوف خدا سے ڈسا ہوا, جس طرح سانپ اور بچھو سے ڈسا ہوا مضطرب رہتا ہے وہ بھی خوف خدا سے بے چین رہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے, جو قلب کی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بیماریوں کا علاج کر سکیں, ان کو اپنے اندر سے نکال سکیں. اور جتنی ہمیں اپنے ظاہر کی فکر ہوتی ہے اللہ اس سے زیادہ ہمیں ہمارے باطن کی فکر لگا دینا کہ ہم اپنے باطن کو دیکھنے لگیں اور اس کو سنوار سکیں. وازلفت الجنت للمتقین, اور جنت قریب لے آئی جائے گی متقی لوگوں کے. متقی لوگ جو ہوں گے اس دن ان کے سامنے جنت کو ظاہر کر دیا جائے گا, جنت کو کھول دیا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے, تاکہ دیکھیں وہ ایک خوشی سی ان کو جو وہاں پہ ہو جائے گی نا ایک دم جنت کو دیکھ کے. ابھی گئے نہیں ہیں لیکن ان کے قریب کر دی گئی ہے, یا یہ نہیں کہ اٹھا کے جنت کو ان کے پاس لا کے کھڑا کر دیا, مگر ان کے سامنے ایسے ان کو دکھا دی گئی. اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کا یہ جو قلب سلیم والے لوگ ہیں ان کے دلوں کو قرار آ جائے, ان کو تھوڑی خوشی محسوس ہو جائے کہ شکر ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے, جہنم کا بھی پردہ اٹھا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں اب جن کی تم عبادت کرتے تھے. اب وہی جو پچھلی باتیں آ رہی تھیں نا کہ یہ شرک کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اب بتاؤ نا کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ جن کی تم پوجا کرتے تھے, جن کے تم مجاور بنے بیٹھے تھے, جن کے سامنے تم اعتکاف کی پوزیشن میں رہتے تھے, وہ کہاں ہیں اب؟ من دون اللہ, اللہ کے سوا جو تھے, اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے تھے. هل ينصرونكم, کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری؟ اب لے کر آؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں, تمہیں عذاب سے بچا سکتے ہیں. او ینتصرون, یا اپنی مدد کر رہے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی فکر میں ہیں. کیا وہ خود کو بچا سکتے ہیں یا تمہیں بچا سکتے ہیں؟ بتاؤ, کسی کو بھی بچا سکتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کی مدد بھی نہیں اس دن کر سکیں گے تو تمہیں کیسے بچائیں گے. فَقُبْ كِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, تو وہ اوندے منہ گرائے جائیں گے اور وہ بہکے ہوئے لوگ ہوں گے. یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ اوندے منہ جہنم میں لے جائے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیفیت ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کسی انسان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہو, یعنی پاؤں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے اور اس کا منہ نیچے کی طرف ہے, زمین کی طرف ہے. تو اب کیا ہوگا جب پیروں سے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے گا تو منہ زمین پہ گھسٹے گا, اس سے اس کی کھال پھٹے گی, اس سے اس کا خون بہے گا, اس سے اس کی کتنی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہوگی. یعنی ایک جہنم میں لے جانے کا طریقہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ذلت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وجنود ابلیس اجمعون, اور لشکر ابلیس کے سارے کے سارے. لشکر کون ہے؟ کون ہے اس کے لشکروں میں؟ اس کی اپنی اولاد, اس کے فالوورز, چاہے جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے, سب کو جمع کر دیا جائے گا ایک جگہ, سب کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو سر کے بل لے کے جایا جائے گا. کبکبو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو یعنی گرا دینا, لڑکا کے اس طرح الٹا کر دینا. قالوا وهم فيها يختصمون, وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے, اور جھگڑے میں کیا کہہ رہے ہوں گے, تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین, قسم اللہ کی ہم تو کھلی گمراہی میں تھے, ہم نے کیا کر دیا. اتنی شدید حسرت اور پچھتاوا ہوگا نا کہ ہم نے کیوں نہیں سوچا, ہم کیسے اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو پوجتے تھے, ہم کیسے ان کو اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے پھر اس کے بعد ان کی عبادت کرتے تھے, ہمیں کیا ہو گیا تھا, ہماری کیوں مت ماری گئی تھی. اذ نسویکم برب العالمین, جب ہم برابر کر رہے تھے رب العالمین کے ساتھ ان کو, تو ہم تو بڑی سخت گمراہی میں تھے اس وقت جب ہم یہ کام کر رہے تھے. وما ادلنا الا المجرمون, اور اس کے بعد یہ خیال ان کو آئے گا, پہلے تو اپنے اوپر سوچ لیا کہ ہم تو بڑی گمراہی میں تھے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر کر رہے تھے جو عالمین کا رب ہے, اب کہیں گے اصل میں ہمیں انہوں نے گمراہ کیا, یہ ہیں مجرم. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام عوام جو ہوتی ہے وہ اپنی تو کبھی عقل استعمال کرتی نہیں ہے. اب جیسے آپ ان کو کتنا بھی بتا دیں یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ اپنی نہیں عقل استعمال کریں گے, جائیں گے وہ ان کو جن کو وہ سمجھتے ہیں یہ ریلیجس لیڈر ہیں ہمارے, ان کے پاس جائیں گے, ان سے جا کے پوچھیں گے, اچھا وہ تو ہمیں یہ بتا رہی تھی, آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, ان کو کہنے دو, ان کو کیا پتا ہے, وہ تو گمراہ کر رہی ہیں تمہیں, چلو تم اس طرف راستے پہ, وہ اپنے راستے پہ لگا دیں گے. جس نے کسی کو شرک کے اوپر لگایا ہوگا, گناہوں پہ لگایا ہوگا, بدعات پہ لگایا ہوگا, اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, کہیں گے کہ ہائے اس نے ہمیں گمراہ کیا, اس نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا. ظاہر ہے وہاں کی سوچیں نا آپ کے وہ کس جگہ پہ پڑے میں, اور اب ان کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ہماری زندگیاں برباد کر دی. تو یہ جو بڑے بڑے امام بنے ہوتے ہیں نا شرک کے, جو بڑے بڑے پنڈت, بڑے بڑے ان کے جو اپنی باتیں بھی کراتے ہیں سائیں بابا اور فلانا, اور یہ اس دن ان کے پجاری ان کے دشمن ہوں گے, ان کے گریبان پکڑیں گے, یہ ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا. آخر کوئی دنیا میں ہی آپ کا تھوڑا سا ہی نقصان کرا دے, آپ وہ کہہ دیں یہاں پہ جی انویسٹ کریں, اور سارا کا سارا پیسہ اگر آپ کا وہاں پہ ڈوب جائے خدا نہ خواستہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اس کا جا کے گریبان پکڑتے ہیں کہ تو نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا, تو نے میرے پیسے کو لٹا دیا. یہ تو صرف پیسے کا نقصان ہے, سوچیں جس کی ساری اٹرنل لائف برباد ہو گئی, اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ رہا, وہ ختم ہو گیا, وہ موت سے بھی بدتر زندگی کے اندر ہے, اس کا کیا حال ہوگا, وہ کیا چاہے گا کہ میں ان کے ساتھ کروں. اسی لیے سورہ عذاب میں بھی آتا ہے نا, اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا, یہ ان کا قصور ہے اللہ. فما لنا من شافعین, ہمیں تو کوئی ہمارا سفارشی بھی نہیں ہے, کوئی ہماری سفارش بھی کرنے والا نہیں. اصل میں جب یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام سفارش کریں, شہداء سفارش کریں, حفاظ سفارش کریں, اور بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, کئی لوگوں کو دیں گے اللہ تعالیٰ اجازت کہ وہ سفارشیں کریں, مطلب درجہ بدرجہ ہے نا, سب سے زیادہ تو بڑی سفارشیں تو انبیاء کی ہوں گی, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہیں, غریب فقیر لوگوں جو جن کی کسی نے مدد کی ہوگی وہ ان کی سفارش کریں گے جن کی انہوں نے مدد کی تھی. تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے, کوئی کتنوں کی سفارش کرے گا, کوئی کسی کی سفارش کرے گا. تو یہ جب دیکھیں گے نا کہ اور لوگوں کی تو سفارشیں ہو رہی ہیں اور وہ جہنم سے بھی نکل گئے یا وہ بچ گئے, تو وہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی سفارش بھی کرنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کون ان کی سفارش کرے گا, کون سا نبی کرے گا, کون وہی تو نہیں کرے گا, سفارش بھی تو وہاں پہ اللہ کے اذن سے ہی ہونی ہے. ولا صدیق حمیم, اور کوئی ہمارا دوست نہیں, جو ہمارا جگری دوست تھے ظاہر ہے اس دن استغفر اللہ دوست بھی دوست کا دشمن بن جائے گا. جو ایسے دوست ہوں گے نا, دوستی صرف وہ کام آئے گی جو تقوی کی بنیاد پہ ہو, جو اللہ کی خاطر دوستی ہو, صرف وہ دوستی اس دن کام آئے گی. اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہیں, چاہے وہ کافروں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, یا کوئی مفاد پرست ہیں بزنس کی دوستیاں, اور اپنے فائدوں کے لیے دوستیاں, اور ٹائم پاس والی دوستیاں, ڈفرینٹ طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, تو وہ ساری دوستیاں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس دن کہیں گے تو نے مجھے اس غلط راستے پہ لگایا, وہ کہے گا تو نے, تجھے کیا ضرورت تھی میری بات سننے کی. یعنی وہ جو جگری دوست ہوا کرتے تھے دنیا میں, وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, اور کہیں گے وہ کہ آج تو ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک جگہ پہ آتا ہے حسن نے فرمایا کہ اپنے جو مومن دوست ہوں گے نا ان کی تعداد اپنے لیے زیادہ کرو، یعنی مومن دوستوں سے زیادہ دوستی رکھ، مومنوں سے زیادہ دوستیاں کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ بھی سفارش کریں گے. تو بعض دوست بھی دوستوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، جو مومن ہوں گے جو بڑے مرتبے پہ ہوں گے وہ اپنے دوست کی سفارش کریں گے، تو یہ کہیں گے کہ ہائے ہائے دوست بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں، ہمارے تو کوئی ایسے دوست بھی نہیں جو ہماری سفارش کریں، ہمارے تو سارے سہارے ٹوٹ گئے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی جنت میں کہے گا کہ میرا فلاں دوست کا کیا ہوا، اس وقت اس جنتی کو وہ دوست جہنم میں جو ہوگا وہ دکھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دے گا کہ اس کے دوست کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اس وقت جو لوگ رہ جائیں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو چلا گیا، وہ کہیں گے آئے ہمارا بھی کاش کوئی دوست ہوتا، ہمارا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے. پھر کہیں گے فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں ایک چانس اور مل جائے تو ہم بھی ایمان لانے والے ہو جائیں. آج ان کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ایمان کا کتنا بڑا اکرام ہے، ایمان والوں کے لیے جو بھی ہے ان کا ایمان آخر ان کو بچا لیتا ہے ایک دن. ایمان کی کتنی ویلیو ہے شاید ہمیں اتنا یہاں پہ اس کا احساس نہیں ہے، میں بتاؤں اس کی قدر بھی اتنی نہیں ہے، اس لیے تو اس کو کچھ اتنا خاص سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اس دن وہ لوگ حسرت کریں گے، کہیں گے کاش ایک دفعہ ہمیں چانس مل جائے، ہم دنیا میں جائیں تو ایمان والوں میں شامل ہو جائیں. دیکھیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے حسرت کریں گے، آج جو ایمان ہمیں یہاں پہ نصیب ہو جائے نا پکا ایمان، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی تمنا رکھنی چاہیے، اس کے حرص رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر جس کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے ایمان عطا فرما دیا. اسلام کی نعمت پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، ایمان تو اور بھی اگلا لیول ہے، مگر اسلام لانے کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی کافر گھرانے کے اندر پیدا ہو جاتے تب پتا چلتا کہ کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، کتنا کٹھن ہے وہ سفر جو انسان کو طے کرنا پڑتا ہے اگر وہ کسی کافر گھرانے میں اور مسلمان ہونا چاہے، اور ہو سکتا تھا کہ کبھی ہمت ہی نہ ہم کر پاتے. کبھی یہ ہمارے اندر تو آج نہیں ہمت ہوتی، اتنا سے حجاب لینے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کس طرح گھر والوں کو ناراض کریں، تو اگر خدا نخواستہ کافر ہوتے تو کیا مسلمان ہونے کی ہمت ہونی تھی؟ تو کبھی سوچا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی قدر آئے گی جو آپ کے پاس اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے کہ آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اس پہ بہت شکر ادا کیا کریں، اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی نعمت سمجھیں، ایک بلیسنگ، ایک احسان سمجھیں اس کا. تو وہ اس دن حسرتیں کر رہے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وقت ہوتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار چانس دیتا ہے، بار بار بڑے طریقوں کے ساتھ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، آج بھی آتی ہیں، کہیں آپ کے سامنے کسی کا لیکچر آ جاتا ہے، کہیں کسی کی بات آ جاتی ہے، کہیں میڈیا میں کوئی اسلام کے اوپر بات آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چانسز تو دیتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں اور مجھے تو کبھی کوئی چانس ملا ہی نہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ اتنی شدید تمنا کریں گے، اتنا تڑپیں گے اس بات پہ کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں. تو جو ایمان لانے والوں سوچو کہ یہ تمہیں اللہ نے کیا دے دیا ہے، جس کی تمنا ہے وہ رو رو کے کر رہے ہیں لیکن ان کو مل نہیں سکے گا. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اس میں بھی بڑے سبق ہیں. یہ جتنی باتیں اب ہوئیں پچھلی رکوع ختم ہوا اس کے بعد اس رکوع تک جتنی باتیں، اس میں بھی سبق ہیں. کیا سبق ہے ابھی آپ نکالیے گا اس کے سبق. وما كان اکثرهم مؤمنين، پھر بھی لوگ اتنے ناشکرے ہیں نا کہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، پھر بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے، اتنے سائنز اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے پھر بھی چلتے ادھر کو ہی ہیں جدھر کو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو، جدھر سارے چل رہے ہیں ادھر ہی چلتے رہو، چاہے نشانیاں کتنی سامنے آ جائیں. ابراہیم کی زندگی سے سبق نہیں لیتے کہ جو ہوا کدھر کو چل رہی، لوگ کدھر کو چل رہے تھے اور وہ کس طرف چل رہے تھے. دیکھتے نہیں ہو کہ جہنم والے کس چیز کی تمنا سب سے زیادہ کریں گے، اور تم اسی چیز کی ناقدری کرتے ہو.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو لیکن رحم کرتا ہے تم پہ، دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو لیکن پھر بھی تمہیں مہلتیں دیے چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پکڑے، وہ چاہے تو گستاخوں کو اس زمین پہ بھی عذاب میں مبتلا کر دے، اس نے کیا ہے بستیوں کو، الٹا ہے بستیوں کو، کیا ان کی خبریں نہیں سنی؟ آگے اس میں پڑھ لیں گے آپ ان کی بھی خبر، تو وہ چاہے تو ایسا کر لے لیکن وہ پھر بھی موقع دیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو دوست بنا رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کو ہم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور کو، کن کے کہنے پہ ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، کہاں سے دین لے رہے ہیں ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، سالم دل جس کو قبولیت ملنی ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایسا دل عطا کرے اور جس کو ہم لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکیں اور شرمندہ نہ ہوں اس دن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالتود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم